تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
سمجھے نا, دنیا بنتی رہی بنتی رہی, آخر بگڑتی رہی بگڑتی رہی, آخر میں جا کے دنیا بھی دھڑم سے بگڑ گئی اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور جو ایمان اور اعمال والے تھے ان کی آخرت بنتی ہے, ان کی قبر بنتی ہے, اور دنیا ظاہر کے اندر بگڑتی ہے. تھوڑے وقت کے لیے دنیا بگڑتی ہے. دنیا بگڑی تو کیا, آم کے اٹھنی زمین میں گئی, ختم ہو گئی, پورا درخت نکل آیا. کہ دنیا اگر تھوڑی سی بگڑی اور ختم ہوئی تو اللہ پاک اس سے نعمتوں کے دروازے کھولیں گے, برکتوں کے دروازے کھولیں گے, طاقتوں کے دروازے کھولیں گے. ایمان اور اعمال والوں کی اور نبیوں کے کام کرنے والوں کی آخرت بنی, قبر بنی. دنیا ظاہر کے اندر بگڑی, ظاہر کے اندر تھوڑے وقت کے لیے دنیا بگڑی, دنیا بگڑتی بگڑتی آئی, آخرت قبر بنتی بنتی آئی, اور اخیر میں جا کے دھرم سے دنیا بھی بن گئی. غیبی مدد اللہ کی آ گئی. اور اللہ کی غیبی مدد جو آتی ہے, اس غیبی مدد کے آنے میں اللہ پاک کی جو غیبی مدد آتی ہے اس کی ایک صورت نہیں ہے. اللہ کی غیبی مدد کے دروازے بے شمار ہیں. کسی کی غیبی مدد آئی آگ میں زندہ رکھ کر, ابراہیم علیہ السلام. کسی کو مچھلی کے پیٹ میں مرنے نہیں دیا, یونس علیہ السلام. کسی پر غیبی مدد آئی جیل خانے میں, یوسف علیہ السلام. کسی پر غیبی مدد آئی سخت بیماری میں, ایوب علیہ السلام. کسی کی غیبی مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر, چاروں طرف سے فرعون کا مجمع گھیرے ہوئے, اور یہ بنی اسرائیل کے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ ڈال دیا کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی, اور اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکے گی. لیکن اللہ کا حکم پورا کرنے میں اللہ پاک امتحان لے گا. بعض مرتبہ سامان دوسروں کو دے کر امتحان لے گا, جیسے بدر میں. بدر میں یہی ہوا, سامان سارا دوسروں کے پاس, ابو جہل کے مجمعے کے پاس, اور ان کے پاس کچھ نہیں. ان کے پاس ظاہری اسباب کچھ نہیں. اور خبر دے دی اللہ نے, یا تو ابو جہل کا لشکر اور یا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ, یا تو ابو جہل کا لشکر یا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ. تو اکثر و بیشتر مسلمانوں نے یوں کہا کہ تجارتی قافلہ ہم کو مل جائے تاکہ ہمارے قرضے ادا ہو جائیں, کیونکہ وہ حلال کا ہوگا, اور ہمارے پاس پیسے خوب بچیں تاکہ ہم سامان تیار کریں, اور سامان تیار کرنے کے بعد پھر ہم مقابلہ کریں تو ہم جیتیں گے. لیکن اللہ پاک نے یہ بتایا کہ 13-14 سال سے جو بات تم نے کہی کہ سامان سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والے اللہ ہیں, بنی ہوئی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والے اللہ ہیں, دھن دولت سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والے اللہ ہیں, انسانوں کی بھیڑ سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والے اللہ ہیں. اور اللہ پاک کے کرنے کا ضابطہ جو ہے, انسان کے دل کا یقین صحیح بن جائے اور بدن سے تیار ہونے والے اعمال صحیح بن جائے, آنکھ اور کان, زبان, ہاتھ پیر, اس کے اندر سے تیار ہونے والے عمل صحیح بن جائے, یہ اللہ کا ضابطہ ہے. جس کے صحیح بنیں گے اللہ کی حمایت ہوگی اسے. یہ 13-14 سال تک جو تم نے بات کہی, اگر سامان تمہارے ہاتھ میں آیا اور تم جیتے تو ذہن نہیں بنے گا ابو جہل کے مجمعے کا, وہ کہے گا کہ سامان ہاتھ میں آیا اسی لیے جیتے. ارے سامان تو ہو نہیں اور میری غیبی مدد سے تم جیتو, اور وہ سارے سامان کے ساتھ ہوں اور میری غیبی پکڑ کے ساتھ وہ ہارے, تب دماغ پر چوٹ پڑے گی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتبدون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. اللہ پاک کہتے ہیں, اللہ پاک نے جب تم سے وعدہ کیا کہ دو میں سے ایک تمہارا لشکر یا تجارتی قافلہ, اور تمہیں کیا پسند تھا کہ کانٹا لگے نہیں اور کام بن جائے, تجارتی قافلہ ہاتھ آ جائے تو کانٹا لگے نہیں اور کام بن جائے, اور لشکر سے مقابلہ پڑ گیا ابو جہل کے تو اس میں نہ معلوم کتنوں کی جان جائے گی, کتنا مال خرچ ہوگا, کیا کیا ہوگا, وہاں پر زیادہ قربانی قربانی ہے اور یہاں تو کانٹا لگے بغیر کام بن جائے گا ہمارا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. یہ تو ان کا خیال بتایا اللہ نے. اب اللہ کیا کہتے ہیں, وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جو 13-14 سال تک تم نے اللہ کی باتیں سنائی, اللہ کی طاقت بتائی, اور وہ تم سے کہتے رہے کہ اللہ ایسا ہی طاقت والا تمہاری حمایت میں ہے, تو پھر تمہارے بھی اتنی تکلیفیں کیوں پہنچ رہی, مدد کیوں نہیں کرتا, اور ہم اتنے اچھل کود رہے اور تمہیں مار پیٹ کر رہے پھر بھی ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا. کہہ رہے اللہ اللہ, دو مرتبہ تو تمہیں وطن کو دیش کو چھوڑ کر جانا پڑا حبشہ, اور تیسری مرتبہ اپنا دیش چھوڑ کر جانا پڑا تمہیں مدینہ, اور کس قدر تمہیں زمین پر کیسے گھسیٹا, اور 3 سال تک تمہارا بائیکاٹ کیا, 6 بجے ابھی طالب کرتا دانا پانی تمہارا بند کیا, یہ سب ہم لوگوں نے کیا, نہ تو اللہ تمہاری مدد کر رہا نہ اللہ ہماری پکڑ کر رہا, اس کے باوجود تمہاری زبانوں پر اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا, اللہ بہت بڑا, یہ آج بھی کہا جا رہا ہے فیجی سے لے کر تو لوس انجلس تک اللہ اکبر کی آواز ہے. فیجی کے اندر صبح صادق ہوئی تو فجر کی اذان شروع ہو گئی اللہ اکبر, اس کے بعد اقامت شروع ہوئی تو اس میں اللہ اکبر, نماز پڑھی تو اس میں بار بار اللہ اکبر, اس کے بعد تسبیح پڑھی سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جانور اگر کوئی ذبح کر رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کے دائیں بائیں کان میں اذان اقامت اللہ اکبر, اور اگر کوئی مر گیا تو 4 مرتبہ اللہ اکبر, اگر عید کا دن ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد, تو خوشیوں میں بھی اللہ اکبر, غمی میں بھی اللہ اکبر, اور رات کو سوتے ہیں تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ اکبر. وہ فیجی سے چلی, اور فیجی سے چلتے 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 بعد میں پھر دوسرے ملکوں کے اندر, اس کے بعد والے ملکوں کے اندر سورج جو بعد میں نکلا تو بعد میں چلی, پھر ملیشیا انڈونیشیا نہ معلوم کہاں کہاں, زہر کا وقت آگے جا کر ہوا, یہ فجر کا وقت آگے جا کر ہوا, وہاں فیجی میں زہر کا وقت ہو گیا, اس کے بعد بھی پوری دنیا کے اندر اگر دیکھو تو اللہ اکبر کی آواز, یورپ کے اندر اللہ بڑا, ہر جگہ اللہ اکبر کی آواز, امریکہ کے اندر اللہ بڑا, اللہ اکبر کی آواز, تو ساری دنیا یہ کہہ رہی کہ کوئی پن نہیں گزرتا جس میں تم اللہ کو بڑا کہتے ہو, لیکن وہ اللہ نہ تو تمہاری مدد کرتا ہے اور نہ بھٹکے ہوئے کی پکڑ کرتا ہے, جن کو تم بگڑا ہوا کہتے ہو ان کی پکڑ بھی نہیں کرتا اور تمہاری مدد بھی نہیں کرتا. تو یہ بات کوئی نئی نہیں, یہ بات تو مکہ مکرمہ کے بے ایمانوں نے بھی کہی. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب, ہمارے حصے کی پکڑ جو ہے وہ تو یہی پر کر کے ہمیں بتا دو, قیامت کا کون انتظار کرے, عذاب لاؤ. ان کا نہ ہذا ہوا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اجئتنا بعذاب علیم, اگر یہ قرآن اللہ تیری کتاب ہے تو ہمارے وہ پتھر برسا, عذاب لا. وہ عذاب آیا نہیں, پھر اچھلنا کودنا شروع کیا, دیکھو عذاب تو آیا نہیں, اللہ پاک نے پچھلے نبیوں کے واقعات اتارے اور یوں کہا کہ یہ تم لوگ نہیں کہہ رہے, پہلے بھی کہی گئی لیکن آخری انجام وہی ہوگا جو پہلے لوگوں کا ہوا. پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا, نبیوں نے ہمدردی میں بہت ستایا, روئے, سمجھایا, دعا مانگی اور یہ بگڑے ہوئے اور یہ بھٹکے ہوئے اور یہ ہر دھرمی کرنے والے اچھلتے رہے, کودتے رہے, مذاق اڑاتے رہے. تمہارا مجمع بہت تھوڑا, تمہارے پاس دھن دولت نہیں, تمہارے پاس طاقت نہیں, یہ کہتے رہے. اور وہ انہیں کہتے رہے کہ کرنے والا اللہ ہے. ارے اللہ سے ڈرو, مجھے کیا ڈرو کیا کہتے ہو, ڈرو. جب اچھی طرح سے نبیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ لوگ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں, یہ لوگ اب ہدایت پر آنے والے نہیں, اندازہ ہو گیا یا وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا اور امید نہ رہی کہ ہدایت پر آئیں گے, تو پھر نبیوں نے کہا کہ اللہ جب اتنی کوشش کی اور یہ ہدایت پر نہیں آتے تو یہ آگے بھی بلال پر گمراہی پھیلے گی. ولا یلدو الا فاجرا کفارا, یہ زہریلے پھوڑے زہر پھیلاتے پھریں گے صدیوں تک اس بنا پر. فدا ربہ انی مغلوب فانتصر, اب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اور یوں کہا کہ اللہ میں تو بے کس اور بے بس ہوں, تو بدلہ لے لے, تو بڑا طاقت والا ہے, تو بدلہ لے لے. نوح علیہ السلام تو یہاں پر آ گئے اور وہ قوم جو تھی وہ کہاں پر آئی, یہ قوم تم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا تبدیلی کا کام پوری دنیا میں ہو رہا لیکن دین کیوں نہیں پھیل رہا اور اللہ یہ مدد کیوں نہیں آ رہی. میرے محترم, دین تو پھیلے گا اس وقت جب اللہ کا فیصلہ ہوگا اور مدد آئے گی اس وقت جب اللہ کا فیصلہ ہوگا. اور اللہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے کہ جن کی مدد کرنی ہے کب کرنی اور کتنی کرنی اور جن کی پکڑ کرنی ہے کب کرنی اور کیسے کرنی, اس میں ہمیں دخل دینا نہیں چاہیے. 950 سال کو معمولی وقت ہے, 950 سال تک نہ تو ان کی ایسی غیبی مدد آئی اور نہ ان کی غیبی بگڑ آئی, ایک حد تک دونوں پہنچ گئے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. اتنی محنت ہوئی نبیوں کی, اتنی محنت ہوئی, حد درجے کی محنت کر دی, یہاں تک کہ جو نبی تھے ان کو امید باقی نہیں رہی ان کی ہدایت کی, ان بے ایمانوں کی. اور وہ جو بے ایمان تھے گمراہی والے, ان لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ تو غلط بول رہے, جھوٹے ہیں یہ لوگ, جھوٹے, اللہ یہ پکڑائی, جھوٹے, جھوٹ بول رہے. وہ تو یہاں تک پہنچ گئے, اب نبی یہاں تک پہنچ گئے کہ ان کو امید نہیں رہی ان کی ہدایت کی. پھر اللہ کہتے ہیں جاءہم نصرنا, پھر ان پر ہماری مدد آئی, جاءہم نصرنا فنجی من نشاء, جس کو ہم نے چاہا اس کو تو ہم نے چھٹکارا دیا. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين, اور ہماری پکڑ ان مجرموں سے ہٹتی نہیں. ایک بہت اخیر تک بات پہنچ گئی, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے یوں کہا, قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. انہوں نے کہا, اے نوح کائے کو جھگڑے کر رہے ہم سے, عذاب آئے گا, عذاب آئے گا, اللہ کو مانو, اللہ کو مانو, عذاب آئے گا, نہیں مانو گے تو کائے کو جھگڑتے ہو, جس عذاب کی دھمکی دے رہے, لارنا دیکھیں کیسا ہوتا ہے. یہ تو یہاں تک پہنچ گئے اور نوح علیہ السلام وہاں تک پہنچ گئے کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بلا یلدو الا فاجرا کفارا, یہ زہر تو نسلوں تک پھیلتا رہ گیا اللہ, اندازہ پورا ہو گیا. لہذا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے قصر بے بس ہوں، تو ہی بدلہ لے لے ان سے. اس کے بعد میں پھر آیا ہے پانی اور ساری اکثریت کو غارت کر دیا، اور یہ اقلیت والے جو 80 تھے نوح علیہ السلام ان کے ساتھ ہی مرد عورتیں، یہ کشتی میں بیٹھ گئے. پورے عالم کے اندر جتنے انسان ہیں وہ اس اقلیت کے اولاد میں ہیں 80 آدمیوں کی، اور ان کے جتنا بھی دنیا کے اندر کھانا پینا ہے وہ انہی کی برکت سے پورے عالم کے اندر چلا. یہ واقعات اترے قرآن کے اندر ابو جہل کے مجمع کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو آخر میں وہی ہوگا جو پہلے ہوا، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پہلے ہوا. تو اس پر یہ لوگ کیا کہنے لگے، ارے یہ تو پرانی پرانی کہانیاں ہیں، یہ تو پرانی پرانی کہانیاں ہیں. جیسے آج بھی اگر پچھلے واقعات قادسیہ یرموک کے سناؤ، بدر احد کے سناؤ، تو کم سمجھ کہتے تو پرانے واقعات ہو گئے، کہانیاں ہیں. ارے آج کر کے بتاؤ تب ہم جانے. ہم کہتے کہ کرنے والے ہم نہیں، کرنے والے اللہ ہیں. لیکن اللہ پاک کے کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال. ایمان اور اعمال، ایمان کی ساتھ لائیں گے. آمن تو باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، ساری ذاتوں کا یقین نکال دے اور اللہ کی ذات کا یقین لے آئے. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، آسمان کے اوپر نیچے جتنی مخلوقات ہیں اس کا یقین نکال دے، اور صرف اللہ کے یقین تیرے دل میں ہو. جتنی نفی ہوتی رہی، اور امتحان اللہ اسی پر لیں گے. بدر والا جو امتحان تھا وہ یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا وہ یرید الحق، ویرید اللہ ویحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. اللہ کے ارادہ ہے جو 13-14 سال تک جو تم نے ایمانیات کی بات کہی ہے نا، اس کو ثابت کر دے یہاں پر، اور ان زہریلے پھوڑوں کا آپریشن کر دے، جڑ سے آپریشن کر دے. یعنی تمہاری غیبی مدد ہو، ان کی غیبی پکڑو. سراج اللہ پاک نے بدر میں یہی کر دیا. امتحان میں مسلمان پاس ہو گئے جب سامان دوسروں کے ہاتھ پہ تھا. پھر اللہ پاک امتحان اور لیتے ہیں، احد میں بھی امتحان لیا، کیونکہ ایک طرف تو خالص صحیح یقین ہو اور ایک طرف خالص غلط یقین ہو. تو خوب یاد رکھنا، خالص صحیح یقین والے تعداد میں تھوڑے ہو، طاقت ان کے پاس نہ ہو، دن دولت ان کے پاس نہ ہو، لیکن خالص صحیح یقین ہو. تو خالص غلط یقین والے کتنی تعداد دھن دولت یا طاقت رکھتے ہوں گے، یہ مغلوب ہو جائیں گے، ہاریں گے، ناکام ہوں گے. خالص صحیح یقین جب وجود کے اندر آئے گا تو خالص غلط یقین والوں کے زندگی بھر کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف اللہ کر کے بتائیں گے. فرعون، قارون اور حامان، قوم عاد اور قوم سمود، جالوت، ابو، ان لوگوں کا بالکل غلط یقین تھا خالص، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے کوشش کر کے خالص صحیح یقین والے آدمی تیار کیے. جب دونوں کا مقابلہ ہوا تو خالص غلط یقین والوں کے زندگی بھر کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف اللہ نے کر کے بتایا. ان کا تجربہ اور مشاہدہ یہ تھا کہ ملک سے یوں ہوگا، مال سے یوں ہوگا، اور ہو رہا ہے. ہوگا کیا؟ ہو رہا ہے. فرعون، قارون، حامان اور یہ قومیں، دیکھو ہمارے ملک مال سے کیا ہو رہا ہے، ہماری طاقت سے کیا ہو رہا ہے، ہماری اکثریت سے کیا ہو رہا ہے، ہماری ہنرمندی سے کیا ہو رہا ہے. ان کے جو زبان ابری یہ تھی، 950 سال کا تجربہ، سینکڑوں سال کا بادوں کا تجربہ اور مشاہدہ، جب صحیح یقین وجود میں آیا خالص، تو اللہ پاک نے غلط یقین والوں کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف کر کے بتا دیا. اب آئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور, آپ تشریف لائے پورے عالم کے نبی بن کر. تو بدر کے اندر ایک طرف خالص صحیح یقین والے 313 اور ایک طرف خالص غلط یقین والے جو تھے وہ 1000 سے کچھ کم زیادہ, وہ ہر گئے. ان کی غیبی مدد آئی. قیامت تک چونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اصول بتانے کی ترتیب قائم فرما رہے ہیں کہ اگر نبی کوئی آئے گا نہیں تو اس بنا پر اللہ کو یہ بتانا ہے کہ جو خالص صحیح یقین ہے اس کے اندر اگر ملاوٹ آ گئی, دوسری ملاوٹ آ گئی, تو پھر وہ مدد نہیں ہوگی. جیسے احد میں ہوا, مشہور واقعہ ہے احد کا. اس کے اندر 700 تھے ایمان والے, کیونکہ 300 جو تھے کھوٹے وہ تو بھاگ گئے اور چلے گئے. عبداللہ نے عبی بن سلول اس کے ساتھی تو چلے گئے. نیچے جنگ شروع ہو گئی. ابو سفیان جو رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے انہوں نے بھاگنا شروع کیا, سارے مشرکین نے بھاگنا شروع کیا اور مسلمانوں نے پیچھے سے اچھی طرح سے خوب ان کی پکڑ کی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اور تم زہریلے پھوڑوں کا آپریشن کرنے چلے جا رہے, لیکن 4 باتیں تمہارے اندر پیدا ہو گئیں تو میری مدد آئی ہوئی آسمان پر اٹھ گئی. ان 4 باتوں میں ایک بات دنیا کا ارادہ کرنا, وہ کیا, 50 آدمی ٹیکری پر کھڑے کر دیے تھے کہ تم یہاں ٹھہرنا تاکہ یہاں سے دشمن حملہ نہ کرے. 3 طرح سے وہ احد کا پہاڑ ہے. نیچے جنگ شروع ہوئی, بے ایمان بھاگنے لگے, اپنا مال چھوڑ کے بھاگے, مال غنیمت حلال تھا. اب ان 50 میں سے بعضوں نے کہا چلو نیچے اترو, یہ مال بھی لیں گے مقابلہ بھی کریں گے. حلال دنیا کی طرف نگاہ گئی, منکم من یرید الدنیا, دنیا حلال تھی حرام نہیں تھی, اس کا ارادہ کیا اور 38 اتر گئے, 12 اوپر ہی رہ گئے. اب آئے حضرت خالد بن ولید جو ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے, 100 آدمی لے کر انہوں نے آ کر ان 12 کو تو شہید کر دیا اور پیچھے سے حملہ کر دیا. ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ پیچھے سے ہمارے آدمی نے حملہ کر دیا تو آگے سے ابو سفیان بھی پلٹے, آگے سے انہوں نے حملہ کر دیا مسلمانوں پر. مسلمان درمیان کے اندر پس گئے, بہت پس گئے. 70 تو شہید ہو گئے, باقی سارے زخمی ہو گئے. عمل جو چھوڑا وہ 38 آدمیوں نے چھوڑا, لیکن اس پر جو مجاہدہ اور تکلیف آئی وہ سب پر آئی. اجتماعی کاموں کے اندر تھوڑے آدمی جب عمل چھوڑتے ہیں تو سب کے اوپر تکلیف بعض مرتبہ آتی ہے, جیسے احد میں آئی. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تکلیف آئی, خوب زوروں کی سب کے اوپر تکلیف آئی. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر پڑے. عبداللہ ابن قمیہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا اور آپ گڑھے کے اندر گر پڑے. پھر آپ کو نکالا گیا, آپ کے زخم کو دھویا گیا اور پھر آپ نے خود آواز لگائی. لیکن یہ مجمع اتنا بے تحاشا گھبرائے ہوا تھا, گھبراہٹ کی جب آدمی پر حالت ہوتی ہے تو اس کے ہوش باقی نہیں رہتے کہ کون پکار رہا ہے مجھے, سمجھے بھی نہیں. پھر حضرت قاضی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے زور کی آواز لگائی تو اس میں سے تھوڑے سے لوٹے, 30 لوٹے. یہ 30 نے لوٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف یہ لوگ جمع ہو گئے. تھوڑی سی انہیں نیند بھی آ گئی, آگے دماغ تازہ ہو جائے من جانب اللہ. اور اس کے بعد دل و دماغ میں بات اچھی کہ کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، چاہے جو کچھ بھی کرتے رہے. پھر انہوں نے حملہ کیا. اب حملہ کیا تھا ابو سفیان کا قافلہ جو تھا بھاگا اور حضرہ رسول جا کر ٹھہرا. تو احد کے اندر تین منظر آئے. پہلا منظر تو اللہ کی مدد کا، دوسرا منظر جو ہے وہ ظاہر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے مدد کا اٹھنا، اور تیسرا منظر پھر مدد کا. پہلا منظر تو جیتنا، دوسرا منظر ظاہر میں تھوڑی دیر کے لیے ہارنا، اور تیسرا منظر جو آیا وہ پھر جیتنا. اور قیامت تک ہمیں رہبری کر دی اللہ پاک نے اس واقعے کے ذریعے. بہت سے واقعات نامناسب بھی ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، واقعات نامناسب بھی ہوتے ہیں تاکہ قیامت تک یہ معلوم ہو جائے کہ نامناسب حالات کب آتے ہیں اور مناسب حالات کب آتے ہیں. مدد کب اترتی ہے اس کو تو بدر میں دیکھ لو. آئی اب آئی مدد اٹھتی کب ہے اس کو احد میں دیکھ لو. اور آسمانوں پر مدد رکتی کب ہے اس کو غزوہ حنین کے اندر دیکھ لو. تو ہر جگہ اصول ہی اصول بتائے گئے. اور نامناسب بات ہونے کے بعد حالات بھی نامناسب آئے. اب یہ جو نامناسب بات ہوئی اور ہوئی صحابہ سے، تو اللہ پاک اس بات کو جانتے ہیں کہ پندرہویں صدی والے صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے، صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے. تو اس بنا پر اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات کہہ دی کہ تم لوگ صحابہ کو معاف کرو یا مت کرو. اللہ جو صحابہ کے پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ جو صحابہ کو اونچا مقام دینے والے ہیں، وہ تو یہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تم کو معاف کر دیا. اللہ نے تو معاف کر دیا. پندرہویں صدی والے معاف کریں یا نہ کریں، اللہ کو تو یہ بتانا تھا کہ دنیا کا غبار جب دل میں آیا تب ایمان کے اندر دنیا کا غبار آ گیا، وہ صحیح یقین کے اندر ملاوٹ آ گئی. بدر کے اندر تو خالص صحیح یقین اور خالص غلط یقین کا مقابلہ تھا، تو وہاں پر تو خالص صحیح یقین والے جیت گئے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامان کے اللہ کی مدد آ گئی. اور اللہ کی مدد کے آنے کے تین باتیں بتائی اللہ نے، ایک تو تمہارے اندر صبر، دوسرے تمہارے اندر تقویٰ، اور تیسرے تمہارے اندر گڑ گڑانا. یہ تینوں باتیں تم میں تھی. بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسبحین. ایک تو تمہارے اندر صبر تھا، ایک تمہارے اندر تقویٰ تھا، اور ایک تمہارے اندر گڑ گڑانا تھا. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم. تو مدد تو آئی ان تین صفتوں پر. لیکن احد میں کیا ہوا، خالص صحیح یقین والے تھے، ان کے اندر دنیا کا غبار آ گیا، ملاوٹ آ گئی. جب ملاوٹ آ جاتی ہے تو ایک طرف خالص غلط یقین والے ہو اور ایک طرف خالص صحیح یقین کے اندر ملاوٹ آ گئی ہو، تو پھر ایسے موقع پر اللہ پاک ان کا یقین فلٹر کرنے کے لیے اور غبار کو صاف کرنے کے لیے آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، جیسے احد کے اندر ڈال دیا. وَلْيَوْمَ حِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جب دنیا کا غبار آیا، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، جب دنیا کا غبار آیا تو اس کو فلٹر کرنے کے لیے اللہ نے آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیا. وَلْيَوْمَ حِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جیسے پیٹرول کے اندر غبار آ جائے تو اس کو فلٹر کیے بغیر ہوائی جہاز میں نہیں ڈالتے، تو اسی طرح خالص صحیح یقین کے اندر غبار آ گیا دنیا کا تو اللہ پاک نے فلٹر کرنے کے لیے آسمان کی بھٹی میں ڈالا. ایک مسئلہ تو یہ تھی. اب یہاں پر دل میں خیال آتا ہوگا کہ منکم من یرید الاخرہ, بہت سے لوگ وہ تھے جن کا صرف آخرت کا ارادہ تھا, دنیا کا عمر تھا ہی نہیں. پھر روپیہ آ جائے کہ بھٹی کیوں آئی؟ اس لیے آئی تاکہ روحانی طاقت بڑھ جائے, اللہ کا تعلق بڑھ جائے اور آخرت کے درجات جو ہیں بلند ہو جائیں اور نعمتیں بہت ملنے لگے. فرما بردار کو جو تکلیف آتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یا لمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. بے ایمان پر بھی تکلیف آتی ہے, ایمان والے پر بھی تکلیف آتی ہے. تمہیں تو اللہ سے امیدیں ہوتی, انہیں کوئی امید نہیں. تو ان کے تو درجات بلند ہوئے. ایک مصلحت اور تھی, بہت سوچی, موت کا وقت, جگہ اور سبب اللہ جو ہے مقرر تھا, ان کو شہادت کا ثواب دینا تھا. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور ایک اس آزمائی کی بھٹی کی مصلحت یہ تھی کہ جو بے ایمان تھے نا, بے ایمان, ان کو ذرا تھوڑا سا اچھلنے دینا تھا. جیسے میں نے بیچ میں بھی بتایا نا کہ ذرا اچھلے گا اور جتنا اوپر سے جا کے گرے گا نا, اتنی زیادہ چوٹ کھائے گا. جتنا نیچے سے گرے گا تو کم چوٹ پڑے گی, اور جتنا اچھلے گا بہت اوپر جائے گا اور پھر گرے گا تو اس کو چوٹ بھی زیادہ لگے گی. تو ذرا ان کو اچھلنے کا موقع بھی دیا تھوڑا سا ان بے ایمانوں کو. جس کے اندر ابو سفیان نے یوں کہا, او لو حبل دیوتا کی جے, یہ اس نے کہا. اور اسی طرح ابو سفیان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, لنا العزا ولا عزا لکم, ہمارے لیے تو عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں. تو اس قسم کی کچھ چیزیں بھی چلی. اللہ پاک ان بگڑے ہوئوں کو تھوڑا سا اچھلنے کا کودنے کا موقع ہر زمانے میں دیا کرتے ہیں. خوب اچھلے کودے اور ظاہر کے اندر خوب ڈینگے مارے اور ڈینگے مارتے رہے. لیکن ایک بات میں اور بتا دوں, جو لوگ سدھار کا کام, ہدایت کا کام, نبیوں والا کام, دین کا کام کر رہے ہیں, انہیں بڑی فکر مندی سے کرنا ہے. کہیں یہ سمجھ میں نہ آ جائے کہ ہم تو سدھرے ہوئے ہیں اور یہ بگڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے ہاتھوں سے تو اتنے سدھر گئے اور ہدایت کتنوں کو مل گئی. اگر یہ بات ذہن میں آئی تو پھر وہیں سے آدمی اترنا شروع ہوگا. جہاں نکاح غیر پر گئی بس وہیں سے آدمی کا ایمان کمزور پڑا. یہاں پر بھی دیکھو, احد میں بھی ہے, دنیا کا غبار آیا اور آئی ہوائی مدد اللہ کی طرف چلی گئی, واپس چلی گئی. تو میں بات جو تمہیں سمجھا رہا, آپ جو عرض کر رہا تھا, کبھی تو سامان دوسروں کو دیتے ہیں اور امتحان لیتے ہیں جیسے بدر, اور کبھی احد جیسا ہوتا ہے کہ دنیا کا غبار آ گیا, اس میں آزمائش کی بھٹی آئی تاکہ وہ غبار صاف ہو جائے. ایک مسئلہ اور بھی ہے احد کے واقعے میں, جب دین کا کام ہوتا ہے اور اللہ کی مددیں آتی ہیں اور دنیا قدم چومنے لگتی ہے, جب آدمی دین کا کام کرے گا تو بعض مرتبہ دنیا جو ہے وہ قدم چومتی ہے اور قدموں پر آنے لگتی ہے, چاروں طرف سے عزت بھی ملتی ہے. تو ایسے موقع پر جو لوگ اغراض والے ہیں تو وہ لوگ بھی دین والوں کا صورت اور لباس بنا کر اغراض والے بھی اندر گھس جاتے ہیں, کھڑوں کے اندر کھوٹے بھی گھس جاتے ہیں, اور کھڑے کھوٹے ملے ہوتے ہیں. چہرے دیکھ کر آپ بتا نہیں سکتے اسے کھڑا کون سا کھوٹا کون سا, لباس بھی ایک جیسا, چہرے بھی ایک جیسے, اور کھوٹے آ کر مل جایا کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ پاک جو ہے آزمائش کی بھٹی لاتے ہیں, اور آزمائش کی بھٹی لا کر کھڑوں کو الگ کر دیتے ہیں, کھوٹوں کو الگ کر دیتے ہیں. کھڑے تو جم جاتے ہیں آزمائش کی بھٹی میں, اور جو کھوٹے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں آزمائش کی بھٹی میں آ کر. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الحدیث من الطیب. اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دے, بلکہ آزمائش کی بھٹی لا کر کھروں کھوٹوں کو الگ کر دے گا. جیسے احد میں ہوا 300 کھوٹے تو پہلے ہی الگ ہو گئے, اور 700 کے اندر جو کھوٹے تھے جب آزمائش کی بھٹی آئی تو ان کی زبانوں پر آیا ہماری تو مانتے ہی نہیں, ہم سے تو پوچھتے ہی نہیں, ہمارے مشورے کے مطابق تو کرتے ہی نہیں, مرو مرو. قرآن جو ہے اتری باقاعدہ ان کے جواب کے اندر, اور ان کھوٹوں کے جملے اترے کے کھوٹے یہ کہنے لگے. بھائی دیکھو میری بات کو سمجھو, اللہ پاک ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ جو صراط مستقیم ہے, جو مین روڈ ہے نا, مین روڈ اس کے دونوں طرف گلیاں ہیں, تو مین روڈ میں گلیوں کے قریب نہ جاؤ تو اچھا ہے, درمیان میں جتنے رہو گے اتنے محفوظ رہو گے. مین روڈ کے درمیان میں رہنا, کیونکہ گلیاں جو ہیں وہ خواہشات کی اور خود غرضی کی گلیاں ہیں, ان گلیوں کے قریب مت ہونا, کیونکہ گلیوں کے قریب آپ ہو جاؤ گے تو حلال کی ایک حد ہوگی, اور جب گلی آئی تو پھر حرام کی حد آ گئی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال کی حد کو پھلان کر حرام کی حد میں نہ چلے جاؤ تم, حلال کی حد کو پھلان کر حرام کی حد میں نہ چلے جاؤ. اور اگر بیچ میں رہو گے تو پھلانگنے کی صورت بھی رہے گی, درمیان میں رہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کا دور جو ہے یہ کام کرنے والوں کو بیچ میں لانے کی فکر میں ہے, جس کو مزاج شریعت کہتے ہیں. شریعت کا مزاج کیا ہے کہ گلیوں سے دور رہنا اور درمیان کے قریب آنا, یہ ہے شریعت کا مزاج. اور ایک ہے حدود شریعت. شریعت کی حدود کیا ہے کہ بالکل کنارے پر چلے جانا, حلال کی حد پر آ کے رک جانا. ایک تو ہے مزاج شریعت اور ایک ہے حدود شریعت. مزاج شریعت اس کا نام تو ہے تقویٰ, اور ایک ہے حدود شریعت اس کا نام ہے فتویٰ. مفتی کا کام یہ ہوگا کہ حلال کی آخری حد بتا دے, یہاں تک حلال, اس کے بعد پھر حرام, یہ مفتی کا کام ہوگا. لیکن متقی کا کام یہ ہوگا کہ وہ بارڈر تک نہ پہنچے بلکہ درمیان درمیان کے اندر رہے, جیسے حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق کے رضی اللہ عنہ کے پاس پانی لایا گیا, پانی مانگا تو شہد ملا کر دیا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ بھائی میرا کام تو پانی سے بنتا, شہد کیوں نہیں لایا؟ یہ کہہ کر رونے لگے, اور کہا دنیا میری طرف متوجہ ہو گئی. اور یہ بھی فرمایا کہ میں شہد ملے پانی کو حرام نہیں بتاتا, حلال ہے, لیکن میری ضرورت پوری ہو جاتی, اسی سے میری ضرورت پوری ہو جاتی. سادگی سے جب ضرورت پوری ہو گئی تو بچا ہوا دوسروں کے کام آ جائے گا. اپنے آپ کو عیش آرام میں لگانے کے بجائے اگر سادہ ہم رہے تو بچا ہوا دوسرے ان لوگوں کے کام آئے گا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ حضرت ابو بکر نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یوں فرما لما تحرم ما حل اللہ لک, جو حلال ہے اس کو حرام نہیں کہیں گے. پانی میں شہد ملا وہ حرام ہے, ارے حلال ہے اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے, لیکن ضرورت پانی سے پوری ہو جاتی. اچھا دور صدیق بھی آیا تو انہوں نے بھی, چونکہ مال بہت آیا دور صدیق میں, دور فاروقی میں مال بہت آیا, دور صدیق میں مال بہت نہیں آیا. دور صدیقی جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پردہ فرمانے کے بعد چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے. ایک فتنہ تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ, مسلم قذاب, اور ایک فتنہ یہ کہ جتنے عربی قبیلے تھے ان میں سے بہت سے مرتد ہو گئے. کیونکہ وہ لوگ مسلمان بنے تھے فتح مکہ کے موقع پر. انہوں نے دیکھا کہ مکے والے جو ہمارے روحانی چودھری ہیں جب یہ مسلمان بنے تو ہمیں بھی مسلمان بن جانا چاہیے, کیونکہ عربوں کے لیے دو ہی باتیں ہیں, یا اسلام یا تلوار. ان کے لیے بیچ کی صلح کا کوئی موقع نہیں جزیہ دے کر. دوسروں کے لیے تو جزیہ دے کر صلح ہو سکتی ہے, ان کے لیے یا اسلام یا تلوار. تو انہوں نے دیکھا اگر مسلمان نہیں بنیں گے تو پھر تلوار ہے ہمارے لیے. تو سارے مسلمان بن گئے. اور جس آدمی کو دین ملتا ہے بغیر مجاہدے اور قربانی کے, جب اس کے اوپر آزمائش آتی ہے تو ڈر رہتا ہے کہ وہ دین نکل نہ جائے. اور جس آدمی کو دین ملتا ہے قربانیوں کے ساتھ, تو پھر اگر آزمائش آ جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دین باقی رہتا ہے. جان دوں گا لیکن میں ایمان نہیں دوں گا, اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے. تو ان عربی قبیلوں کو دین ملا, اسلام ملا, لیکن مجاہدے کے بغیر ملا. اور مہاجرین اور انصار کو یہ اسلام ملا, وہ مجاہدہ قربانی کے ساتھ ملا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور کام امت کے حوالے چھوڑ گئے. صدیق بھی دور آیا, چاروں طرف فتنے کھڑے ہو گئے. بڑی بڑی طاقتوں نے طے کر لیا کہ اب مدینہ منورہ کو تہس نہس کر دو اور ان مسلمانوں کو ختم کر دو, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بدر میں, احد میں, خندق میں, ہر جگہ جو اللہ کی مدد آئی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی. تو جن کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی تھی وہ تو قبر میں چلے گئے, تو اللہ کی مدد بھی قبر میں دفن ہو گئی. اب یہ مسلمان بغیر مدد کے ہیں, لہذا ان کو یہیں سے صاف کر دو. بچے ہی نہ رہے, بانس نہ بجے بانسری, ان کو ختم کرو. مستقل لاکھوں کا مجمع لے کر قیصر روم برابر نکلا مدینہ منورہ کو تہس نہس کرنے اور سارے کلمہ ایمان والوں کو مار ڈالنے. ایک فتنہ یہ آیا, ایک فتنہ جھوٹی نبوت کا آیا, اور ایک فتنہ عربی قبیلے جو تھے ان کے مرتد ہونے کا آیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو قبر مبارک میں تشریف لے گئے, لیکن ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوگی تو قیامت تک ہماری مدد آتی رہے گی. تلوار کے معنی یہ ہے کہ تلوار سے پہلے جو کام کرنے کا ہے وہ کیا جائے. تلوار تو بالکل آخر میں آئی ہے, تلوار شروع میں نہیں آئی. شروع میں تو دعوت آئی, مکہ مکرمہ میں دعوت چلی, مدینہ منورہ میں دعوت چلی, زور کی دعوت چلی اور اللہ کی خوب مددیں آئیں اور دل کا یقین بنا اور مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے تو پانچ باتیں آ جائیں. ایک تو ایمانیات کی لائن جس کو میں نے آمنت باللہ کے اندر بتایا, اور ایک عبادات والی لائن, ایک معاشرت نبوی طریقے پر, معاملات نبوی طریقے پر اور اخلاقی معیار کا اونچا ہونا. یہ سارا کا سارا مدینہ منورہ کے اندر ان لوگوں نے سیکھا. باہر کے لوگ جو آتے تھے تجارت کو یا گزرتے تھے, انہوں نے جب یہ پاک زندگی دیکھی تو وہ لوگ اسلام کے اندر آنے شروع ہو گئے. لیکن اب پوری دنیا کے اندر بات کو چلانا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعتیں بنا بنا کر بھیجی, باہر کے علاقوں میں بھیجی. اور جماعتیں بنا بنا کر جب مدینہ منورہ کے اندر اللہ پاک کی غیبی مدد آئی, بدر کے اندر غیبی مدد آئی, احد کے اندر غیبی مدد آئی, شروع میں اور اخیر میں خندق کے اندر حیرت انگیز غیبی مدد آئی. میرے محترم دوستو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پانچ باتیں صحابہ میں پیدا ہو گئی تھی اس کو دے کر باہر جانے کا حکم کیا کہ جماعتیں بنا بنا کر باہر جاؤ, جماعتیں بنا بنا کر باہر جاؤ. ایمانیات کی لائن ہو, عبادات کی لائن ہو, اخلاقیات کی لائن ہو, معاشرت اور معاملات بالکل صحیح ہو. اور جانے کے بعد تین کام کرو. سب سے پہلے تو دعوت دو, کلمے کی دعوت دو. اسلم تسلم, خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو مزے میں رہو گے. پہلے تو کلمے کی دعوت دو. اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو بس وہ ہمارے بھائی ہو گئے. پھر ان کی جماعت بنا کر مدینہ منورہ بھیجو. جس نے کلمہ پڑھا جماعت بناؤ, اور ان کی مدینہ منورہ میں بھیجو. کیونکہ کلمہ جو ہے وہ تو اسلام کا داخلہ ہے, لیکن پورے اسلام پر چلنا کیسے, اس کے سیکھنے کے لیے انہیں مدینہ منورہ بھیجو. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت گئی, لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے جماعت بنا کر مدینہ منورہ بھیج دی, اسی طرح اوروں نے بھی بھیجی. تو مدینہ منورہ کے رہنے والے جو تھے مسجد نبوی کے اندر ان کی تربیت کرتے تھے, اپنے محلوں میں لے جاتے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سات سات دن کے لیے بعد مرتبہ بھیجتے تھے, سات دن ایک محلے والے لے گئے پھر واپس لائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امتحان لیا اور فرمایا کہ قادم یفقہ, یہ تو دین کی سمجھ رکھنے کے قریب ہو گئے. پھر دوسرے محلے میں بھیجا, پھر بلایا, محلے والوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا انہوں نے ہمارے لیے بچھونے بچھائے, کھانا کھلایا, ہمیں دین سکھایا, ثم یعلموننا القرآن, ہم کو قرآن سکھایا, پھر آپ نے امتحان لیا. فرمایا کر سکتی ہوں, پندرہ دن کے اندر فقی بن گئے. پھر ان کی جماعت بنائی, اس پر ایک امیر بنایا اور کہا جاؤ اپنے قبیلے میں وہاں مسجد بناؤ سیدھی سادھی, اور یہ جو تم نے مدینہ منورہ میں دیکھا اور مسجد نبوی میں دیکھا تم اسے وہاں پر چالو کرو. تو اس طرح یہ ساری چیزیں آگے بڑھنی شروع ہوئی. تو پہلا کام تھا کلمے کی دعوت دینا, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اور اگر وہ کلمہ نہ پڑھے تو بھی ہمیں لڑائی نہیں کرتی, وہ کلمہ نہ پڑھے تو بھی ان سے لڑائی نہیں کرتی. ہم لڑائی بھیڑائی والے لوگ نہیں ہیں, لڑائی نہیں کرتی. ہاں ہتھیار لے کر جانے پڑتے تھے, اس لیے کہ عرب لوگ جو تھے ان کے اندر مارنا پیٹنا ڈاکہ ڈالنا قتل کرنا ایک عادت تھی, تو اپنے بچاؤ کے لیے انہیں ہتھیار لے کر تو جانا پڑتا تھا انہیں, لیکن لڑائی کے لیے ہتھیار نہیں تھے, اپنے بچاؤ کے لیے تھے. پہلا کام تو کلمے کی دعوت, اگر وہ کلمہ نہ پڑھے تو بھی لڑائی نہیں. پھر ان سے یوں کہو کہ جب تم خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے تو دنیا کے اندر سربلندی کے ساتھ رہنے کا تمہیں حق نہیں ہے. سربلندی کے ساتھ جو اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے والے ہیں وہی رہیں گے, اور تمہیں سرنگوں بننا پڑے گا. حتیٰ یو تو جزیت یدی محساغر, ہماری رعیت بنو اور سالانہ جزیہ دیا کرو. وہ جزیہ اس بات کا لیں گے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے, کون تمہارے پر حملہ کرے گا تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے, جزیہ دو. اور یہ بات قیصر سے بھی کہی گئی, اور یہ بات کسرا سے بھی کہی گئی, یہ بات رستم سے بھی کہی گئی, حالانکہ رستم کا بہت بڑا فوج وہاں پر موجود اور زیب و زینت کا سامان وہاں پر موجود, لیکن حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پستا قد صحابی تھے, وہ ایک دم سے تخت کے اوپر چڑھ گئے اور جا کر رستم سے یوں کہا, اللہ تعالی لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ولنخرج الناس من جور الادیان الى دین الاسلام ومن جسد الدنیا الى صحتها. اللہ نے ہم کو بھیجا ہے, حضرت ربیعہ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے.